بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كنت بعد كتاب شرح قداس جارية بعد كره تي بيش الدس بكتاب الصلاة پر ہم پہنچے پوائنٹ نمبر 84 پر 84 پر. امام صاحب فرماتے ہیں یجہرو فی القراءۃ لیلن، یہ پوائنٹ نمبر 84 ہے، اور رات کے قراءت میں جہر سے قراءت کریں گے. نماز جب ہم پڑھتے ہیں، نماز میں جو قرأت ہم کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یعنی وہ جہری کرتے ہیں یا سری کرتے ہیں؟ جہری یعنی بلند آواز میں، سری یعنی چپکے سے اپنے نفس میں، جبکہ زبان کی حرکت لازمی ہے. سرن سے مراد صرف دل میں نہیں پڑھنا، نماز کس نے دل میں پڑھ لی تو نماز باطل ہے اس کی، یاد رہے. آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ منہ بند پر کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی جو ہونٹ ہے اور زبان کے ہونٹ، ہم تو زبان ہونٹ کی حرکت دیکھتے ہیں، حرکت نہیں ہوتی، بالکل خاموشی سے نماز پڑھتے ہیں، نماز ان کی نہیں ہے. سری نماز میں اگر آپ پڑھنی ہے تو آپ کے جو ہونٹ ہیں ہلنے چاہیے، کیونکہ جو الفاظ قولاً کہنے پڑھتے ہیں وہ زبان کا قول ہوتے ہیں، زبان کا قول کی زبان کی حرکت اور تلفظ لازمی ہوتا ہے. اب تلفظ اگر بلند آواز میں تو جاہری ہوتا ہے، اگر یہ تلفظ دھیمی آواز میں ہو یا بغیر آواز کے ہو اسے کہتے ہیں سرن، سری نماز. اچھا، یہ ترتیب بڑی پیاری، میں نے پہلے بھی کہا تھا یاد کرنے کے لیے، کیونکہ پوائنٹ بھی ہیں، ترتیب بڑی پیاری ہے اس کتاب میں. اچھا، کون سی نماز جہری، کون سی نماز سری ہے، یہ ٹرک دیکھے بڑا پیارا ہے. فرماتے ہیں یجر فی القراءۃ لیلن، رات کی نماز میں جہری قرأت کریں گے، یعنی دن میں، دن میں نہیں ہے، دن میں کیا ہوا، سری ہوگا. اچھا، لیلن سے مراد یاد رکھیں لیل کب سے شروع ہوتا ہے، رات مغرب سے، سورب غروب ہونے سے فجر کے طلوع ہونے تک، یا نہیں سمجھے ذرا نا، میں نے ابھی کیا کہا ہے، سورج غروب ہونے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک، صحیح ہے نہیں؟ صحیح، غلط ہے. سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، کیا فرق ہے دونوں میں؟
فجر کا طلوع الگ ہے، سورج کا طلوع الگ ہے، دونوں فرق
نہیں. اس میں سے غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ کہ فجر کی نماز شامل ہے کہ نہیں، پہلے جملے میں شامل، دوسرے جملے میں شامل ہے. فجر کی نماز میں جو قرأت ہوتی کون سی ہوتی ہے، جہری یا سری ہوتی ہے؟ عشاء کی نماز میں کیا ہے، مغرب کی نماز میں کیا ہے؟ یہ تین نماز رات میں ہے کہ دن میں ہے؟ رات میں ہے. اس کی دلیل متفق الحدیث میں آیا ہے، سیدنا جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا، مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا. تو قرأت کیسی تھی، سری تھی، جاری تھی؟ سنا تو مطلب جاری تھی. سند برا فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث میں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورۃ التین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر قرأت اور اچھی آواز میں نے کسی کی نہیں سنی. سبحان اللہ، متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا عمر بن حریث اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں آپ سلم پیچھے نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس الى آخر الآیات. صحیح مسلم نے، امام مسلم اسے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے. تو ان حدیث میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کتنی نمازوں کا ذکر ہے اس میں، مغرب، عشاء اور فجر، تینوں دلائل ہیں نا. الحمدللہ. پوائنٹ نمبر 85 وہ اسر بها نهارا, اور سری نماز پڑھیں گے دن میں, الا الجمعه والعيد والكسوف والاستسقاء فانه يجهر بها. دن کی نماز جو ہے وہ سری نماز ہوگی, یعنی جہری بلند آواز میں قرأت نہیں ہوگی. اچھا, سوائے, اب دیکھیں ایکسیپشن بڑی پیاری ہے, جمعہ کی نماز دن میں یا رات میں؟ دن میں. عید کی نماز دن میں. کسوف کی نماز, کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز, خسوف کی نماز یعنی چاند گرہن کی نماز. تو کسوف کی نماز دن میں یا رات میں؟ دن میں. اچھا, استسقاء بارش طلب کرنے کی نماز جو ہے دن میں یا رات میں؟ دن میں پڑھی جاتی ہے. یہ تمام نمازیں دن میں پڑھی جاتی ہیں, لیکن ان میں جو قرأت ہے وہ جہری ہوتی ہے, سری نہیں ہوتی. خسوف جنازے میں تو جہری نہیں ہوتی, سری ہوتی ہے. جی, کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے. اچھا, اس میں خسوف کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ خسوف کا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, رک کیوں گے آپ, صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ رات میں, اور رات کے قاعدہ کیا, رات کی نماز جہری ہوتی ہے. بھائی وہ تو پہلے بتا دیا, رات کی نماز جہری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو دن میں جو استثناء ہے خسوف کا ہے, خسوف کا نہیں ہے, کیونکہ ایسا مسئلہ دن میں ہے. دن میں کون سی نمازیں ہیں جو جہری پڑھی جاتی ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ رات کی نماز سری جہری ہے, دن کی نماز سری ہے, سوائے ان نمازوں کے جن کی استثناء ہے. استثناء ان چار چیزوں کی. اب دلیل دیکھیں ذرا. پہلی یہ بات ہے کہ دن کی نماز سری ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے, بڑی پیاری حدیث. ابھی معمر کہتے, میں نے سیدنا خباب بن ارث رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا, کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر کی نماز میں کچھ پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں پڑھتے تھے. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کو کیا پتہ کیا پڑھتے تھے, کیسے پتہ چلتا کچھ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے ہلنے سے پتہ چلتا تھا کہ کچھ پڑھ رہے ہیں. داڑھی کے ہلنے سے پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے ہیں. تو داڑھی کے ہلنے سے ذکر کس لیے؟ کیونکہ بلند آواز نہیں تھی, جہری نہیں تھی, سری تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی, یعنی پیچھے سے داڑھی نظر آتی تھی. آپ کچھ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں, کیسے پتہ چلتا؟ جب آپ پڑھتے ہیں, آپ جب ہونٹ حرکت کرتے تو داڑھی بھی حرکت کرتی ہے. تو اتنی گھنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو, تو پیچھے سے داڑھی نظر آتی تھی, اتنی گھنی ہوتی تھی. تو جو مقتدی تھے جب دیکھا تو داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہل رہی تھی. تو کیوں ہل رہی تھی؟ کچھ پڑھ رہے تھے. تو اسے سے بخاری کی حدیث یہ بات ثابت ہو گئی کہ ظہر عصر کا ذکر بھی ہے اور اس میں داڑھی کے ہلنے کا ذکر بھی ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو یہ نمازیں ہیں سری نمازیں, جہری نمازیں نہیں ہیں. اچھا, اب اس استثناء کی دلیل دیکھیں آپ. یہ چار چیزیں, جمعہ کی دلیل, سید ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعہ, سورۃ المنافقون پڑھی. سید مسلم کی حدیث ہے, جمعہ کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ جمعہ سورۃ منافقون پڑھی. یہ مسنون ہے, سنت ہے. اگر آپ جمعہ کی نماز کی امامت کرتے ہیں تو آپ سورۃ الجمعہ پہلے رقم, سورۃ منافقون دوسرے رقم, سورۃ فاتحہ کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. عید کی نماز جہری نماز ہے. سیدنا نعمان بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں دونوں کی دلیل موجود آ گئی ہے. سورۃ الاعلیٰ, سبح اسم ربک الاعلیٰ, اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. کسوف کی نماز سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نماز پڑھی صلاۃ الخسوف میں, کسوف کسوف میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب قرآن سے فارغ ہوئے تو تکبیر پڑھی اور پھر رکوع کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور خسوف اور کسوف میں صرف نام کا فرق ہے, ورنہ نمازیں ایک جیسی ہیں. تو اس لفظ میں خسوف کا لفظ ہے کیونکہ رات کو ہوا تھا, اور کسوف یعنی دن میں جب سورج گرہن ہوتا ہے. اور کچھ روایت میں کسوف کا لفظ بھی ہے. استسقاء کی نماز کی جو استثناء ہے صحیح بخاری میں, عباد بن تمیم عن عمه قال, چاچا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز کے لیے روانہ ہوئے اور قبلے کی طرف رخ کیا اور اپنی چادر کو بھی الٹا کر دیا, تبدیل کر دیا. دو رکعت پڑھی جس میں جہری قرات کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, سے بخاری کی حدیث ہے. یہ چار چیزیں ہیں استثناء جو ہیں موجود ہیں ان دلائل کی روشنی میں. پوائنٹ نمبر 86 ثم کبر للرکوع, پھر تکبیر پڑھتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. متفق علیہ حدیث میں آئے, سیدنا ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے تو تکبیر پڑھتے اور پھر جب رکوع میں جاتے تب تکبیر پڑھتے, تو رکوع میں جانے کے لیے آپ تکبیر پڑھتے ہیں. اچھا, اگلا پوائنٹ, پوائنٹ نمبر 87 وضع یدیہ علی رکبتیہ, اور اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ دیتے ہیں. اس کی دلیل میں کئی احادیث ہیں, میں ایک ذکر کرتا ہوں. سید مصعب بن سعد بن وقاص کہتے ہیں, بڑا پیارا قصہ ہے. سعد بن وقاص کون ہے؟ مشہور معروف صحابی ہیں, عشر و بشر میں سے ہیں. ان کا بیٹا مصعب کہتا ہے, میں نے ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی, جب میں رکوع میں گیا تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیا اور دونوں گھٹوں کے بیچ میں رکھ دیے, دونوں ہاتھ یوں ملا کے دونوں گھٹوں کے بیچ میں یہاں پہ رکھ دیے, نظر آ رہے ہیں, یوں رکوع کی حالت میں یوں. تو میرے والد نے مجھے ہاتھ مارا نماز کے دوران. جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے کہا کہ ہم ایسا کیا کرتے تھے پہلے, پھر ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھیں. سے مسلم میں حدیث موجود ہے. یہ نماز کی جب ابتدا تھی تو نماز رکوع میں جانے کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں ہاتھ پہلے سینے پہ تھے, قیام کے جب رکوع کی حالت میں گئے تو دونوں کو ملا کے, پھر یہاں پہ ملے ہوئے نا, ان دونوں کو ملا کے نیچے جا گئے, دونوں کا آپس میں یوں بند کر کے گھٹنوں کے بیچ میں رکھ دیتے تھے. پھر یہ حکم منسوخ ہوا اور دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا مسنون ہو گیا. تو فرماتے ہیں میرے والد نے میری تنبیہ کی اور مجھے یہ کہا کہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ گھٹنوں پہ رکھیں. اس حدیث میں کیا فائدہ ہے؟ بھائی بہت سارے فوائد. اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ نماز کے دوران بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے آپ تنبیہ کر سکتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے میں 6 سال کا تھا, غالباً 7 سال کا تھا, بہت بچپن, بہت پرانی بات ہے. نماز ہم سیکھتے اپنے والدین سے یا کبھی پوچھتے نہیں, مرضی سے پڑھتے ہیں. تو میں سجدہ کرتا تھا نا تو میں کونے جو ہے زمین پہ لگتی تھی. مجھے یاد ہے میں بس یہ نماز پڑھ رہا تھا تو ساتھ والے نے یوں ہاتھ پکڑ کے یوں اوپر کر دیا, نماز کے دوران ہاتھ پکڑا میرا, سجدہ کے دوران ہاتھ پکڑ کے میرے کونے اوپر کر دیا سے. اس دن کے بعد آج تک میں نے کونے زمین پہ نہیں رکھی. مجھے پتہ نہیں تھا کہ سن رہا تھا کہ نہیں, لیکن اس شخص کی تنبیہ سے مجھے پتہ چلا کہ میں نے غلط کیا کوئی. سبحان اللہ. تو نماز کے دوران بھی ضرورت کے لیے اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے, وَإِذَا أَمِنْتَ الْفِتْنَةَ, کسی بزرگ کو اپنے ہاتھ لگانا تو آپ کے خیر نہیں, دیکھ لیں کہ آپ کس کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور کسی نصیحت کر رہے ہیں. بعض اپنے عمل سے آپ وہ کام کر دیتے جو آپ زبان سے نہیں کر سکتے. تو ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے, اور اس کی سبحان اللہ دیکھیں دلیل بھی ہے کہ اس طریقے سے عمل جائز. ورنہ میں یہ سوچتا رہا کہ اس بندے نے اپنی نماز ضائع کر, مجھے تو سکھا دیا نماز کو ضائع ہو گئی, نماز کو ضائع نہیں ہوئی. اچھا, واپس آتے ہیں. اب رکوع کا جو مسنون طریقہ ہے, ہاتھ تو انہیں پتہ چل گیا کہ رکھ دیں گھٹنوں پر, اس کی تفصیل بھی آگے کہ پھر انگلے کیسے ہونے چاہیے, لیکن شیخ صاحب بیان نہیں کیا تو میں صرف یہاں پہ اکتفا کرتا ہوں جو یہاں پہ موجود ہے. اگر آپ تفصیل مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آسان فقہ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ موجود ہے. پوائنٹ نمبر 88 وجع الرأس حیال ظہری, اپنا سر جو ہے اپنے پیٹھ کے برابر کر لیتے ہیں. اس کی دلیل میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مسلم کی حدیث میں, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی ابتدا تکبیر سے کرتے، پھر سورت فاتحہ پڑھتے، اور جب رکوع کرتے تو اپنے سر کو نہ اٹھاتے اور نہ ہی جھکاتے، لیکن دونوں کے بیچ میں رکھتے، سر کو نہ اٹھاتے اور نہ ہی جھکاتے. اور اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں نمازیوں سے، یا تو سر اٹھے ہوتے ہیں. اٹھتے کیوں ہیں سر پتہ ہے؟ پچھلے درس میں بھائی نے بتایا تھا کہ ہاں سجدے کی طرف، سجدہ گاہ کی طرف رخ کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ قیام کی حالت میں ہمارا رخ ہوتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں سجدے کی، سجدہ گاہ کی طرف جہاں پہ ہم سجدہ کرتے ہیں. جب رکوع انسان کرتا ہے تو انسان جھک جاتا ہے، تو سجدہ جگہ جو ہے، سجدہ گاہ جو ذرا اوپر ہو جاتی ہے، تو اس کو دیکھنے کے سر اٹھا لیتے ہیں. یہ خلاف سنت ہے. کچھ لوگ اپنے سر کو نیچے پاؤں کی طرف کر دیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے. سر نہ تو اٹھانا ہے نہ ہی جھکانا ہے، بلکہ ہموار رکھنا ہے. کس چیز کی ہموار؟ برابر پیٹ کی. پوائنٹ، اگلا پوائنٹ، پوائنٹ نمبر 89، وَيَقُلُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ وَيُكَرِّرُهُ. رکوع میں سبحان رب العظیم کہیں گے اور اس کی بار بار تکرار کریں گے. اس کی دلیل میں سیدنا حذیفہ کی دلیل یاد رکھیں، سے مسلم میں فرماتے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات میں نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کیا تو رکوع میں پڑھا سبحان رب العظیم. اور جو بار بار پڑھنے کی دلیل ہے نسائی میں اور بیہقی میں، ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پڑھتے سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، تین مرتبہ اس میں موجود ہے. اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. پوائنٹ نمبر 90، شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِن قَالَ مَعَ ذَلِكَ حَالَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، اگر رکوع سجود میں اس کے ساتھ یہ ذکر بھی پڑھ لیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی فحسنتو، یہ اچھی بات ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور اس کی دلیل متفق الحدیث میں ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سجود میں، رکوع سجدے میں یہ ذکر کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. متفق علیہ حدیث ہے، اللہم اغفر لی. پوائنٹ نمبر 91، ثم یرفع رأسہ، پھر اپنا سر اٹھاتے یعنی رکوع سے. متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، ابو ہریرہ کے حدیث میں معروف حدیث ہے، حدیث المسیء فی صلاتی، جس نے نماز میں غلطی کی اس شخص کی حدیث میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم ارفع حتى تعتدل قائما. پھر اپنا سر اٹھاؤ یعنی رکوع سے یہاں تک کہ آپ اعتدال حاصل کرو قیام کی حالت میں، یعنی اطمینان مکمل ہو جائے. قائلا، پوائنٹ نمبر 92، جب سر اٹھائے تو ساتھ یہ بھی کہیں سمع اللہ لمن حمدہ، ان کان امام منفرد، امام منفرد کے لیے اب کہیں سمع اللہ لمن حمدہ. سمع اللہ لمن حمدہ کی دلیل جو ہے سنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر کیے، اور یہ آپ وسلم کرتے تھے جب رکوع کرتے تھے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے، اور فرماتے تھے سمع اللہ لمن حمیدہ، وہ سجدے میں ایسا آپ وسلم نہ کرتے. متفق علیہ حدیث ہے، جو اس حدیث میں رفع دین کا ذکر بھی ہے اور ساتھ سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھنے کی، رکوع کے سر اٹھاتے ہوئے کی دلیل موجود ہے. پوائنٹ نمبر 93، کیا ٹائم ہو گیا؟ اچھا ابھی ہے. 93 ويقول الكل، الكل سے مراد امام منفرد دونوں اب سر اٹھانے کے بعد کہیں گے، پہلے کہیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ، کون کہے گا؟ امام اور منفرد، امام اور منفرد دونوں کہیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ. امام سے مراد جب امام باجماعت نماز پڑھا رہا ہو، تو منفرد سے مراد جب آپ اکیلے منفرد، جیسے کہ سنن راتب یا سنت کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اسے منفرد کہتے ہیں. اچھا، یہ دونوں کیا پڑھیں گے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. اب اگلا جملہ جو ہے یہ سب کہیں گے، امام منفرد اور مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ، یہ تینوں جو ہیں. ویقول الکل، الکل میں کیا مراد ہے؟ تینوں سب. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. یہ جو اگر اور بھی الفاظ ہیں، اور بھی الفاظ ہیں، میں آگے بتاتا ہوں ابھی آپ کو. یہ جو یہاں پہ ذکر ہے، یہ مختلف احادیث کا مجموعہ ہے، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو حدیث کا ذکر الگ سرد سے نہیں کرتے، ہم سر سر پڑھ لیتے ہیں، جبکہ ان سب کی دلائل موجود ہیں. شرط کیا ہونی چاہیے؟ دلیل کا ہونا لازمی ہے، بغیر دلیل کے آپ کوئی اپنی طرف سے کوئی الفاظ نہیں پڑھ سکتے. صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ پڑھتے، اللہم لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ. یہ میں سے اگلے الفاظ اس ذکر موجود ہیں جو اس کتاب میں شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں. سید مسلم کی دوسری حدیث میں ہے، سیدنا ابو سعید خود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو فرماتے، ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ بھی مسنون ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہ جو لفظ حمدا كثيرا طيب مباركا فيه، صحیح بخاری میں یہ لفظ موجود ہے. سن رفع بن رافع فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکوع سے اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو ہم میں سے کسی شخص نے کہا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، تو نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس نے یہ جملے کہے؟ من المتكلم، کون ہے بات کرنے والا؟ تو ایک شخص نے کہا میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے کہ میں ہوں. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے جو ہیں انہیں جلدی کی ہے ان الفاظوں کو لکھنے کے لیے کہ پہلے کون لکھ لے گا. سبحان اللہ، یہ اتنے پیارے الفاظ ہیں، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دیکھیں، یہ سنت کا نور ہے. آپ جو بھی لفظ کہتے ہیں، ایک تو اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہے، پھر اس کا تو پتہ چل گیا کہ فرشتے دوڑ لگاتے ہیں، 30 سے زیادہ فرشتے نے دوڑ لگائی ہے سبقت حاصل کرنے کے لیے کہ کون پہلے لکھے گا، تاکہ وہ یہ شرف حاصل کر رہے لکھنے کا. یہ پیارے الفاظ، ہمیں اندازہ ہوتا ہے اور کتنی ثواب ہوتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہمارے مختلف الفاظوں میں جب سنت کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں. شرط سنت ہے، اپنی طرف سے کچھ نہ بتائیں. واللہ قرآن اور سنت کا نور ہی کافی ہے اپنے عبادت کو بہترین کرنے کے لیے اور اپنے رب کے قرب حاصل کرنے کے لیے. واللہ کوئی ضرورت نہیں کسی بدعتی ذکر کی طرف جانے کا، واللہ کوئی ضرورت نہیں. سنت اتنی زیادہ تعداد میں، وافر تعداد میں موجود ہے، آپ تطبیق کر کے دیکھیں آپ کو ٹائم نہیں ملے گا، کر کے تو دیکھیں. سوال یہ ہے کہ کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ سنت کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے، علم کے لیے وقت کا ہونا لازمی ہے، اور وقت کے لیے ہمارے پاس وقت کی پہلے سے کمی ہے. یہ چیلنج ہے اصل اس لیے بدعت کیا کرتے ہیں الٹا، کیونکہ وقت کی کمی ہے، وقت ہے نہیں، اس لیے جو بھی آئے شروع کر دو. اللہ کو راضی کرنا ہے نا، کسی طریقے سے کسی عبادت سے راضی کر لو، جبکہ اللہ تعالیٰ صرف راضی کی چیز پہ ہوتا ہے، سنت پہ. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كوي عمل نہیں نہیں چلے گا کوئی عمل, عمل وہ چلے گا جو مردود نہ ہو. مردود وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہوتا, سنت مطابق وہ, سنت مطابق وہ نہیں ہوتا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہ ہو. عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ سنت ہے, وہ کبھی مردود نہیں ہوگا. وہ یہ حدیث کے لازم اور ملزوم الفاظ ہیں, پتہ ہے منطوق اور مفہوم حدیث کی یہی ہے نا. عمل ہے, عمل کا رد ہے, یہی بات ہے نا. جب عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو تو کبھی رد ہو سکتا ہے؟ نہیں. اگر مطابق نہ ہو تو رد ہو کے رہے گا, سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا رد نہ ہو. اور بدعت وہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق نہیں ہے اور مردود عمل ہے. اور اس میں حدیث میں یہ بھی فائدہ ہے کہ سنہ التقریریہ یا اقرار سنت بھی کہتے ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا کہ یہ الفاظ اب سنت ہو گئے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کوئی نئے الفاظ نکالیں اور ہم بھی شروع کر دیں, کیونکہ صحابی نے تو اپنے طرف سے کیے تھے نا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں یہ. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اب نہیں نہیں اب کس کے الفاظ ہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر لی, مہر لگ گئی ہے. تصدیق کی مہر لگنے کے بعد اب یہ حدیث ہے نہ کہ اثر ہے صحابی کا. فرق جان لیں ذرا, صحابی کا قول اثر رہتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کر لیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ قول کہا, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو خبر ملی ہے یہ سنت ہے, صحابی کے قول سے نہیں ملی, ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے. یہ ذکر پڑھیں, یہ ذکر مسنون ہو گیا ہے. کوئی شخص کہے کہ میں بھی آج گھڑ لوں, اچھے سے اچھے الفاظ میں ملا لیتا ہوں, میں کچھ باہر سے نہیں کروں گا, صحیح حدیث الفاظ نکال لیتا ہوں, کچھ قرآن مجید کے الفاظ بھی ملا کے میں ذکر بنا لیتا ہوں, اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوگا, چلے گا؟ جائز ہے؟ تھوڑی سی رعایت کر دیں؟ نہیں رعایت. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ صحابی کر سکتے ہیں, میں نہیں کر سکتا. تصدیق کہاں سے ہوگی میرے بھائی؟ اصل بات یہ نہیں کہ کسی نے کیا کہا, اصل بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہے کہ نہیں کی ہے. تصدیق کی ہے تو سنت بن گئی ہے, تصدیق نہیں کی تو بدعت رہے گی, اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق اور اقرار نہ کر لیں. سجدہ کی دلیل اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے, پوائنٹ نمبر 94 سے شروع کریں گے. ثم يسجد على الاعضاء على اعضاء السبع, پھر اپنے سات اعضاء پر سجدہ کریں گے. اگلے درس میں انشاءاللہ سے شروع کریں گے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. سب آئے گا, اطمینان آئے گا, سب. آپ سکون کی بات کر رہے ہیں, اطمینان کی. اور بھی ہیں اذکار, اور بھی ہیں, میں اس پہ اتفاق ہے تو مسنون اور بھی ہیں. ہم میں نے اس لیے بتایا تھا کہ شرط کیا ہے, سنت مطابق ہونا چاہیے. اب آپ کے پاس دلیل تو آپ پڑھیں, نہیں تو اپنا پڑھیں. کچھ اذکار اور بھی ہیں. جزاک اللہ خیر.